شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، یعنی اپنے گھر میں نہ پایا، تو میں تلاش کرنے نکلی اور وہ مجھے مدینہ پاک کے پاکیزہ قبرستان میں ملے، جنت البقیع میں مجھے ملے. مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے ہاتھ تشریف لے گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب شب براءت آتی ہے، اصل ہم لوگ کہتے ہیں شب برات، در حقیقت ہے شب براءت. براءت معنی نجات، شجاعت، شرافت، صداقت، براءت ہے نا اسی وزن پر. جب شب براءت آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ہر اس آدمی کا نام دے دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک وہ مرنے والا ہوتا ہے. اور حال یہ ہے کہ ایک آدمی کھیتی بو رہا ہے، کوئی نکاح کر رہا ہوتا ہے، کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہے، اور ملک الموت منتظر ہوتے ہیں کہ کب حکم ہو اور اس کی روح قبض کریں. سبھی بھائیوں آپ نے ملاحظہ فرمایا ان احادیث کی روشنی میں کہ یہ رات جو ہے بڑی اہم بھی ہے اور نہایت ہی نازک بھی. اہم واقعی ہے کہ اس رات میں بڑی مغفرتیں ہوتی ہیں. قبیلہ بنی کلب کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے. قبیلہ بنی کلب جو تھا یہ بکریاں بہت پالتا تھا, تو ان کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی, تو اس لیے اس قبیلے کے بالوں سے تشبیہ دی گئی. بے شمار لوگوں کی مغفرت اس رات کی جاتی ہے. یوں یہ رات بہت اہم ہوئی اور نازک اس لیے ہوئی کہ روایتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں, کچھ مسلمانوں کی اقسام یا لوگوں کی قسمیں ایسی ہیں کہ اس رات میں ان کو نہیں بخشا جاتا. مثلا مثالیں دی گئی حدیث میں, کاہن اس رات نہیں بخشا جاتا, جادوگر اس رات نہیں بخشا جاتا, شرابی جو شراب کا عادی ہو وہ نہیں بخشا جاتا, دو مسلمانوں میں لڑوانے والا, پھوٹ ڈلوانے والا جس کو چغل خور کہتے ہیں وہ بھی نہیں بخشا جاتا اس رات میں, اور کینہ ور جو مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا اس قسم کے مسلمان بھی نہیں بخشے جاتے اس رات. اور ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والے, فوٹوگرافر, وہ بھی اس رات نہیں بخشے جاتے. کاہن, جادوگر, کینہ ور, چغل خور اور ماں باپ کے نافرمان بھی اس رات میں نہیں بخشے جاتے. عادی زانی یہ بھی نہیں بخشے جاتے اس رات. تکبر سے اپنے ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانے والے یہ بھی نہیں بخشے جاتے اس رات. تو یہ قسمیں ہیں مسلمانوں کی جو اس رات بخشے نہیں جاتے. اگر ان اقسام کو ہم تلاش کریں تو کچھ قسمیں تو اپنے اندر ہی مل جاتی ہیں. مثلا دو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے والا کام, آپ کہیں گے بھائی میں تو یہ نہیں کرتا, میں آپ کو بتاؤں آپ کیسے نہیں کرتے. آپ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس بولتا ہے, مثلا اقبال نے آپ کو کہا کہ الیاس جو ہے یار اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ڈانٹ دیتا ہے, اقبال نے آپ کو کہا, تو آپ نے الیاس کو آ کر یہ بات کہہ دی, اقبال تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور مطلب یعنی کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, اقبال نے یہ کہا, آپ نے یہ خبر مجھے پہنچائی. سیدھی بات ہے کہ فطری تقاضا بشر کا کہ مجھے اقبال پر غصہ, ہاں میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے, میرے پیچھے چھوڑو والے اقبال تو جانتے ہو تم, یہ تو گالیاں بھی بکتا ہے, میرے منہ سے کبھی گالی سنی تم نے؟ اب الیاس اپنا تقوا جھاڑ رہا ہے کہ تو نے کبھی میرے منہ سے گالی سنی, اقبال تو گالیاں بھی نکالتا ہے. اب آپ پہنچے اقبال کے پاس, الیاس تو یوں کہتا ہے تمہارے بارے میں تم گالیاں نکالتے ہو, گالیاں نکال, تم کو پتا نہیں یہ الیاس بہت باتیں بناتا ہے, تم گالی کی بات کرتے ہو, یہ تو یوں بھی کرتا ہے, یہ تو یوں بھی کرتا ہے. اب کیا یہ دونوں میں آپ نے جو یہ سلسلہ کیا, اسی کو پھوٹ ڈلوانا کہتے ہیں, چغل خوری اسی کو کہتے ہیں, آپ کو دونوں لڑو, میں ذرا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں یار, میں میری خواہش ہے کہ تم لڑو, تو کبھی کوئی نہیں لڑے گا. آپ ایک دوسرے کی باتیں پہنچاؤ گے تو آٹومیٹک شیطان جو ہے وہ مطلب یعنی کہ سیٹنگ کر دے گا اور لڑائی ہو جائے گی, آپس میں بغض پڑ جائے گا, اناد پڑ جائے گا, خار بازی جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہو جائے گی. تو یہ ہم میں سے کم و بیش ہر شخص کرتا ہے, پورے گھر کے گھر یوں ہی تباہ ہوتے ہیں. عورتیں خاص کر کے اس میں ماہر ہوتی ہیں, تو عورتوں کے کام زیادہ ہوتے نہیں ہیں, تو یہ اس قسم کے کام میں بہت تیز ہوتی ہیں کہ وہ تم کو اس نے یوں کہا تھا, تم کو یوں کہا تھا, تم کو اس طرح لڑواتی رہتی ہے. یعنی ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی, سارے مرد ایسے نہیں ہوتے, مگر یہ عام طور پر عورتوں میں بہت ہوتا ہے. جب یہ کسی کے گھروں پہ جاتی ہے نا تو کتنوں کی کہانیاں مطلب پھر میرج مسالہ لگا کر وہ مطلب بیان کرتی, پھر وہاں کی کہانیاں وہاں جا کر بیان کرتی, اور یہی ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو اکثر ہمارے اندر بھی یہ مذموم صفت موجود ہوتی ہے. آپ غور فرمائیے گا, ماں بیٹے میں لڑائی کرواتے ہوں گے آپ کہ بھائی تو ماں تمہارے بارے میں یوں بولتا تھا, ماں بولے گی ہاں یہ بھی تو یوں ہے تو یوں ہے, تو آپ بھائی کو بولتے ہوں گے یار ماں تمہارے والے میں یوں بولتی, تو کیا ماں بیٹے میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے, آپ کو کانوں کان خبر نہیں, شیطان نے اتنا بڑا کام آپ سے لے لیا. تو اسی طرح جیسے کہ بھائی نگران ہے علاقے کا, نگران سے کوئی بات ایسی نکل گئی کہ ایک مبلک کے بارے میں کہ یار یہ ٹائم پورا نہیں دیتا اور دنیا داری میں بہت پڑا ہوا ہے, مطلب تو بول دیا, تو آپ نے جا کر بول دیا اس کو مبلک کو کہ یار وہ نگران تمہارے بارے میں یوں بولتا تھا کہ یہ تو بالکل یعنی کہ دنیا کا کتا ہو گیا. اب وہ بےچارا کہہ رہا تھا نگران کے دنیا داری میں پڑ گیا اور تم نے یہ مرچ مسالہ لگا گیا کہ دنیا کا کتا ہو گیا, کتا کا گدھے کا بچہ کہیں گا, تو آپ نے اس کو کہہ دیا گدھے کا بچہ ہے, تو اب وہ گدھے کے بچے کو پھر غصہ آیا تو اس نے کہا یہ سور کا بچہ ہے, تو پھر مطلب یعنی کہ ٹینشن بڑھ گیا. اچھا عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سور کا نام لوگ وضو ٹوٹ جاتا ہے, کوئی بولتا ہے 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے, اس لیے میں نے کہا یہ وضاحت بھی کر دوں, تو ایسا نہیں ہے. مطلب سور کا نام تو قرآن شریف میں بھی ہے, سور کا نام نماز میں بھی لے سکتے ہیں, تلاوت جب کریں گے تو خنزیر عربی میں کہتے ہیں تو خنزیر, تو خنزیر کا نام جو قرآن شریف میں موجود ہے, تو جب وہ آیتیں پڑھیں گے تو خنزیر کا نام آیا تو نماز ہو گئی, بلکہ وہ لفظ ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ مطلب جہالت کی وجہ سے بات باتیں, تو یہ ضمناً میں نے اس کی وضاحت کر دی. تو بہرحال اس طرح غل خوری جنرلی ہر شخص کرتا ہے الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. اور اکثر جو لڑائیاں جھگڑے اور خاندان کے خاندان جو تباہ ہوتے ہیں, وہ آپ اگر اس کے آپ گہرائی میں اتریں گے نا تو یہ سب کے سب چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے. دو بندوں کی ناراضگیوں کا سبب ہی چغل خوری ہے. عام طور پہ انہیں ناراضگی بڑھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ناراض ہو گئی, ایک بندہ روٹ گیا, اب روٹنے والے کو بار بار اس کی باتیں جو پہنچاتا ہے نا, تیرے کو یوں بھی بولا تھا, اس نے یوں بھی بولا تھا, اس نے کچھ بولا تھا, تیرے کو یوں بولا, تو یوں مطلب ایک دم ٹینشن بڑھ جاتا ہے. اور بعض اوقات پھر تحقیق ہوتی ہے تو اس میں 10% صحیح ہوتا ہے, 90% جھوٹ بھی ہوتا ہے. چغل خور جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کو مطلب یعنی کہ بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں, تو اس طرح لڑواتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. اور چغل خور کتنا بد نصیب ہے کہ اتنی بڑی رات شب براءت, اس میں بھی اس کے لیے مغفرت نہیں ہے, اس کے لیے نہیں. اور اس چغل خوری سے بچنا الا ماشاءاللہ, کوئی بچ جائے تو بچ جائے, ورنہ آپ غور فرمائیں اپنا محاسبہ. آج رات جب آپ فارغ ہو تو غور کرنا, آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں یار فلاں کی بات میں نے فلاں کو پہنچائی تھی, فلاں کی یار سے چپ مرتا تو میرا کیا جاتا, خواہ خواہ میں نے بول دیا کہ تیرے کو گالی دی تھی, تیرے بارے میں تو یوں بولتا تھا, تو پیسے کھا گیا ہے, اس نے میرے کو بتایا, مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے. اس طرح بلا ضرورت مطلب ایک دوسرے کو جو بتاتے ہیں نا باتیں, ایک دوسرے کی پولے کھولتے ہیں, ایک دوسرے کے عیب دوسروں کو ظاہر کرتے ہیں, تو یہ چغل خوری ہوتی ہے. آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے, گھر کے گھر, خاندان کے خاندان, اور برادریوں کی برادریاں, قبیلوں کے قبیلے, یہ تباہ ہوتے ہیں. یہ چغل خوری کی وجہ سے زیادہ تر تباہ ہوتے ہیں. تو اس چغل خوری سے توبہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری اور سچی توبہ. اب اس میں پیچیدگیاں ہیں, کہیں کہیں حقوق العباد بھی تلف ہوئے تو اس کی پھر بندے سے معافی مانگنی ہوگی. اب مثلا ایک نے آپ کو بات بتائی, آپ دوسرے کو کہہ کر آئے, تو اب اس کی دل آزاری بھی ہوئی, پھر آپ نے مرچ مسالہ لگایا, پھر غیبت کی تو پتا چل گیا, ایک تو کسی کی غیبت کی, اگر اس کو پتا نہیں چلا کہ جس کی ہم نے غیبت کی, جب تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے, یا اللہ میری اور اس کی بخشش کر دے, تو مطلب یعنی کہ اس طرح دعا مانگتا رہے. اور اگر جس کی غیبت ہم نے کی اس کو پتا چل گیا تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی کہ بھائی مجھے معاف کر دو, میں نے تمہاری غیبت کر, پتا چل گیا تو, پتا نہیں چلا تو اب اوپر جا کر بتانے کی ضرورت نہیں اس کو, یہ خیال رکھیے گا. تو ایک تو چغل خور کی اس رات بخشش نہیں, تو اس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی بدقسمتی سے مبتلا ہے چغل خوری میں. شرابی عادی, تو جو لوگ شرابیں پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, وہ اس سے سبق حاصل کریں اور توبہ کریں. ماں باپ کا نافرمان, اس میں بھی بچنا بہت مشکل ہے. اکثر لوگ آج کل ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں, حد درجے نافرمانی کرتے ہیں, ماں باپ کو لفٹ ہی نہیں کراتے, اہمیت ہی نہیں دیتے. ماں باپ بےچارے اچھے برے کے لیے کچھ بات کرتے ہیں اور وہ غصہ آ جاتا ہے اور مطلب شور مچانا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر آ کر ہمارے پاس روتے ہیں کہ اجتماع میں نہیں آنے دیتے, اور داڑھی کا یوں بولتے ہیں, امامے کا یوں بولتے ہیں. تو کافی حد تک اس میں لڑکوں کا قصور بھی ہوتا ہے کہ یہ ماں نے بےچاری نے ذرا کچھ بولا تو ماں کو ڈانٹ کے رکھ دیا, تو پھر ماں کو غصہ آتا, بولتے تو یہ سیکھتا جا کر, تجھے الیاس قادری یہ سکھاتا ہے, پھر بھی وہ بولتے ہیں, ان کی گھومتی. تو اس طرح مطلب سبب خود ہم لوگ بنتے ہیں ماں باپ کی ناراضگی کا, ان کو غصہ دلانے کا. اب ماں نے حکم دیا ہاتھ جوڑ کر, جی امی, آپ نے اگر کہہ دیا تو آپ پر کون سا منو کا فضل پڑ جائے گا, بابا جی ابا جان ابھی حاضر ہوا, تو کون سا مطلب یعنی کہ نقصان ہو جائے گا. اتنا تو حق بیچاروں کا ہے کہ ان کو آپ ادب سے بات کریں, تو آپ تو یہ بھی نہیں کرتے. آتا ہوں, کیا بحث کھا گئی ہے, کیا دماغ کھا رکھا ہے, اس طرح کے جب جواب دو گے تو وہ کہیں گے کہ الیاس قادری نے تم کو یہ سکھایا, دعوت اسلام نے تم کو یہ سکھاتے, وہ غصے میں آ کر کہیں گے. تو اس لیے ہر صورت ماں باپ کا ادب بہت ضروری ہے. ماں باپ آئیں, آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, مستحب یہی ہے کہ ماں باپ کی آپ تعظیم کریں, کھڑے ہو جائیں, ہاتھ چومیں. ان بارہا مشورہ دیا ہے کہ کم از کم ایک بار تو آپ روزانہ والد صاحب کا ہاتھ چوم لیا کریں. اب ادب سے کھڑے ہو جائے کریں, ماں باپ جب آئیں ان کو آپ سے نرمی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ بات کریں. اب جب یعنی کہ ہم لوگ ہیں جیسے ہمارا جن پر اثر ہوتا ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح بیٹھیں گے, آواز نہیں نکلے گی, آہستہ آواز بولتے ہیں, تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار یہ میں نے ان کو ایک پیسہ نہیں دیا, میرے سامنے یوں کرتے ہیں, اگر اس طرح یہ ماں باپ کے سامنے کریں یا اور لوگوں کے سامنے کریں تو ایمان سے ایسا کمال ہو جائے اور اتنا زبردست مدنی ماحول قائم ہو جائے گا جس کی حد نہیں. اگر سب کے ساتھ یہ نرمی سے بات کریں تو جی جی کر کے جواب دیں تو مزے کو ہی مزہ آ جائے, ایسا کام ہو جائے. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے. تو اس کی عادت ڈالیے خشوع اور خضوع کی, کہ سب کے سامنے خشوع خضوع ہو, اور کم از کم ماں باپ تو اس کے مستحق ہیں ہی ہیں, ماں باپ کے سامنے تو ہونا ہی چاہیے. کہ پہلے کا دور تھا کہ ماں باپ سے اولاد آنکھ نہیں ملاتی تھی, ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ آنکھ نہیں ملاتے تھے, اور اب تو ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے اولاد خدا کی پناہ. اس لیے مطلب ماں باپ کو ستانا بالکل یعنی کہ حرام ہے. باپ سے تو سیٹنگ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے, خصوصاً ماں کی تو ممتا مشہور ہے, بہت نرم ہوتی ہے ماں. آپ پہلی فرصت میں ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے قدم پکڑ کر ان سے معافی مانگ. بھلے آپ نے ان کو نہیں بھی ستایا، اگر واقعی آپ عابد اور زاہد بن چکے ہیں، کبھی آپ نے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا، جب بھی جا کر معافی مانگے. کیونکہ جس کے گناہ نہیں ہوتے وہ بھی اگر معافی مانگے توبہ کرے تو کیا مضائقہ ہے. سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں، آپ تو معصوم ہیں، لیکن روزانہ 70 بار، ایک روایت کے مطابق 100 بار آپ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے، توبہ کرتے 100 بار روزانہ، حالانکہ کوئی گناہ نہیں، پھر بھی توبہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. تو توبہ کرنے سے کیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، توبہ کرنا، دعا کرنا ثواب سے تو خالی نہیں ہے نا. تو جس کے گناہ ہیں نہیں، جو بخشا بخشایا ہے، وہ بھی توبہ کرے گا تو اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ کے ذمے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، مان لیا پھر بھی آپ معافی مانگ لیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ کے دلوں میں آپ کے لیے اور جگہ ہو جائے گی کہ میرا بچہ کتنا پیارا ہے. میں منع کرتا ہوں، منع کرتی ہوں کہ نہیں بیٹے نہیں، تو بھی معافی مانگے جا رہا ہے، کتنا پیارا ہے. تو اس طرح ماں باپ کا دل خوش ہوگا اور ثواب آپ کو ملنا ملنا ہے. اور حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج سے افضل ہے. تو عام مسلمان کے دل خوش کرنے اتنا بڑا ثواب، عام مسلمان کا دل خوش کرنا اتنا ثواب، تو ماں باپ تو پھر ماں باپ، ان کا دل خوش کرو گے تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو پہلی فرصت میں چاہے ماں باپ آپ سے ناراض ہو چاہے راضی ہو، ناراض ہو تو فرض ہے کہ ان کو راضی کریں، اور نہیں ہے جب بھی ان سے باہر حال معافی مانگے، بھائیوں سے، بہنوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، گھر کے ہر فرد سے آپ جا کر مطلب گھر میں معافی مانگے، ان کو راضی کریں کہ کسی کی دل آزاری آپ کے ذمے نہ رہ جائے، کہ یہ اعمال نامے بدلنے کی رات ہے، شب براءت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. تو ہمارے اعمال نامے اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اے کاش کہ ہم گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں. تو باقی گناہوں سے توبہ کر لی جائے، حقوق اللہ سے تو خود چلو توبہ کر لے، وہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. حقوق العباد جو ہے وہ حقوق اللہ سے سخت ہے، جیسے کہ اس میں بندے سے معافی مانگنی پڑے گی. اب کئی بندے جو ہیں وہ اب ملتے بھی نہیں اپنے، حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے، جس کی طرف توجہ عام لوگوں کی نہیں ہوتی، یہ مطلب عام طور پہ ملتے بھی نہیں. اب کتنوں کو پتہ نہیں جھاڑا ہم نے، کتنوں کو ڈانٹا، کتنوں کو گالیاں دی، کتنوں کا دل دکھایا، کس کس کو مارا یاد بھی نہیں رہتا. بعض تو مطلب مار دھاڑ والے لوگ ہوتے، ان کو تو پتہ نہیں اس کو چاٹا مارا، اس کو گھونسا مارا، اس کو لات جھاڑ دی، نہیں پتا ہوتا کس کس کو مارا. جب یہاں ماحول میں آتے ہیں تو بعض اوقات بہت روتے، بہت روتے. ایک بندہ آیا تھا میرے پاس، وہ پنجاب سے سفر کر کے بےچارا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. بڑی مشکل سے اس نے مجھے بتایا کہ میری فلاں لائن تھی، اب وہ لائنیں بھی بتانا ضروری نہیں آپ کو، فلاں لائن تھی اور بڑی بدماشیاں میں نے کی ہیں، اور میں لاہور میں آپ کے اجتماع میں آیا تھا اور بس میری کایا پلٹی ہے، اور داڑھی اور امامہ سب اس کا تھا، ماشاء اللہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کی بھی کوئی لائن تھی. بہرحال لائن بتائی اور بہت کہنے کے اس سے بات نہیں، اتنا پھوٹ پھوٹ کے بےچارا رو رہا تھا، اس کو اتنا اللہ تعالیٰ اس کے رونے کے صدقے مجھ گناہگار کو بخشے. میں 6 مارچ کو بولا، میں آیا تھا لاہور میں 6 مارچ کو، کوئی اپنا اجتماع ہوا ہوگا لاہور میں، میرا بیان ہوا ہوگا مجھے یاد نہیں رہا. تو وہاں مجھے فلاں نے ایک اسلامی بھائی کا نام لیا اس نے کہ وہ مجھے آپ کے بیان کے لیے تیار کر کے آپ کے پاس لائے تھے. بس اس دن میرا دل چوٹ کھا گیا، میں نے وہ ساری اپنی پرانی لائن چھوڑ دی اور داڑھی بھی رکھ لی، امام شریف بھی باندھا. بولا اب سرکار کا یہ کرم ہوا ہے کہ میں کل مدینے جا رہا ہوں، اس طرح اس نے بتایا. تو اس کی مطلب عمرے کو روانگی واقعی، یعنی جس دن بتایا اس دن کل فلائٹ تھی اس کی، صرف عمرے کے لیے، کاروبار کے لیے نہیں جا رہا، 15 دن کے لیے عمرہ کر کے مطلب عمرے کے لیے جا رہا ہوں. اس طرح چوٹ لگ جاتی. یہ ان اجتماعات کی تو برکتیں بہت ہیں الحمدللہ. آپ محنت تو بہت کیا کرو، یعنی کیسا بھی بگڑا ہوا آدمی ہو آپ اس سے مایوس نہ ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ محنت ضرور کیا کریں اور لوگوں کو مطلب یعنی کہ لے آیا کریں، کیونکہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اصلاح کا کر رہے ہیں، ہم ملک کے خلاف تو کام نہیں کر رہے جو پولیس یا سی آئی ڈی ہمارے پیچھے لگے. تو بہرحال یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں اصلاح کا کام کرنا، کہ کسی طرح بھی یہ امت جو ہے جو اپنا راستہ بھول کر ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، اس کا رخ مدینے کی طرف ہو جائے. مقصود ہمارا یہی ہے، ہماری منزل یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مدنی ماحول بن جائے اور ہر مسلمان حقیقی معنوں میں باعمل مسلمان بن جائے، اور ہر صورت اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. اس کے سوا اور کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی سیاسی مقصد نہیں، کوئی کاروباری مقصد نہیں، کوئی مطلب ہے کہ وہ چکر ہی نہیں، صرف اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رضا چاہیے. تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پر کوشش کریں، اس کو اجتماع میں لائیں، اس کو ماحول میں لائیں، اس سے بعد میں ملاقات کا اور رابطہ رکھیں اور اس کی زندگی بدل جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے. تو اس لیے محنت محنت اور محنت, اسی سے مایوس نہ ہو. آپ 10 بار اس کو دعوت دیں, 50 بار دعوت دیں, کبھی تو غصے میں آ کر وہ آ جائے گا, یار تو جان چھوڑتا نہیں, چل میں چلتا ہوں تیرے اجتماع. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ آ جائے غصے میں آ کر اور وہ اس کی خطا جو اس کے لیے سبب عطا بن جائے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ نے نہیں سنا کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک بار ایک پہلوان کو پٹک دیا اور تلوار لے کر چاہتے تھے کہ اس کی گردن کاٹ دیں. اب اس نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے میں تو مرا, تو اس نے نفرت سے مولا مشکل کشا کے چہرے زیبا پر تھوکا, تو اب فوراً اس کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو گئے. وہ بڑا حیران, یہ کیا ماجرا. میں تو سمجھا کہ آپ مجھے بڑی بے دردی سے اب تو قتل کریں گے کہ میں نے آپ کے ساتھ تو یہ مطلب ہے کہ توہین آمیز حرکت کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ کہ جب میں تیری چھاتی پر چڑھا تھا اور تجھے ذبح کرنے لگا تھا, اس وقت تک تو میں یہ سارا کام اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ تو دشمن خدا ہے, لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے آیا غصہ, تو اب میرا نفس شامل ہو گیا کہ اب نہیں چھوڑوں گا, اس لیے میں ہٹ گیا کہ میں اللہ کا شیر ہوں, اپنے نفس کا اپنی خواہشوں کا شیر نہیں. تو جب یہ اخلاص دیکھا کہ یہ مسلمان یہ عجیب قوم ہے, یعنی کہ بالکل اندر شوٹے گا, اب تو بالکل یعنی کہ بے دردی سے قتل کیا جانا تھا اور صرف میں نے تھوکا تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ میں کہیں اپنی ذات کے لیے تجھے نہ قتل کر دوں. یہ ایسا اخلاص, یہ اخلاق اور یہ اخلاص دیکھ کر وہ جو کافر تھا پہلوان وہ مسلمان ہو گیا. تو سبحان اللہ, اس طرح بھی خطا جو ہے وہ سبب عطا بن جاتی ہے. تو کسی کو 70 بار دعوت دو, غصے میں آ کر دو گالیاں دے آپ کو کہ تو جان چھوڑتا نہیں, چلتے رہے اجتماع دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ گالیاں دینا اور غصے میں آ جانا ہی اس کی بیڑی جو ہے مدینے کی طرف چل دے, ہے نا. پھر وہ بھی مطلب ہے کہ جھوم جھوم کر کہنے لگے کہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیجیے. بہرحال یہ کہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے, تو اس طرح مطلب ہے کوشش نہیں چھوڑا کریں اور مطلب دل تھوڑا نہیں کیا کریں اور لگے رہا کریں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا شب براءت میں ماں باپ کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوتی, تو سب لوگ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں. آدھی ثانی یہ بھی توبہ کر لے, توبہ سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور توبہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ نہ کرے. توبہ کے معنی یہ کہ سچے دل سے نادم ہو, شرمندہ ہو اور یہ عزم ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا, یہ ہے توبہ. اب داڑھی منڈانے والا توبہ کرتا رہے, داڑھی منڈانے سے توبہ توبہ, اور کل بھی پروگرام ہے داڑھی منڈانے کا, اس کو توبہ نہیں کہتے, یہ فعل بھی حرام تو ہے داڑھی منڈانا. اب اس کی توبہ اس فعل میں تو مقبول ہوگی نہیں اس وقت تک جب تک یہ داڑھی مطلب ہے کہ منڈانے کے اس حرام فعل سے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ نہ کرے, یہ ضروری ہے. اسی طرح بے نمازی توبہ کرتا رہے تو اس کی توبہ کیسی, جبکہ یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اب نمازیں نہیں چھوڑوں گا اور جتنی نمازیں وہ بھی ادا کروں گا جو پچھلی چھوٹی. تو جب اس کی اس بات میں توبہ ہوگی, تو ہر گناہ کے معاملے میں توبہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جبکہ وہ گناہ اب نہیں کروں گا, یہ عزم ہو اس کا جب ہوتی ہے. تکبر سے تخنوں کے نیچے پاجامہ پہننے والے, اپنے پاجاموں کو غور کر لیجیے, شلواروں کو پاجاموں کو, تقریباً 99% سے بھی زیادہ غالباً لوگ تخنوں کے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ تکبر سے تہبند گھسیٹ رہا تھا, اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور اب قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا. تو یہ عبرتیں ہیں ہم لوگوں کے لیے. لیکن اب کسی سے کہو کہ بھائی, تو بولتے آئندہ ہم سلوائیں گے تو اونچے رکھوائیں گے. یہ عام جواب, اگر کسی نے دینا ہے تو اس کی مہربانی ہے کہ اگر وہ یہ بھی جواب دے دے, ورنہ تو ہنس کے ٹال دیتا ہے. اپنے ماحول کا اسلامی بھائیوں کا وہ یہ جواب دیتا ہے کہ آئندہ میں خیال رکھوں گا, آئندہ نہیں سلواؤں گا. چاہے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی جیب جو آگے لگی ہوئی ہے وہ اگر درزی صاحب پیچھے لگا لیں تو آپ چلنے دیں گے؟ نہیں یار, آئندہ سلوا لینا تو جیب آگے لگوانا, اب یہ تو چلا ہو یار سل گئی جیب آگے. آپ ایک دن کیا ایک بار بھی اس کو نہیں پہنیں گے, نہیں پہنیں گے نا, کہ اس میں یہ فالٹ ہے, یہ مطلب اس میں نقص ہے, عیب ہے, کہ مطلب یعنی کہ جیب اس کی پیچھے آ گئی. تو آپ کے نفس کو جو عیب لگا, آپ کے ذہن کو, آپ کی سوچ کو, سوچ نے جب یہ بتایا کہ یہ عیب ہے دنیاوی اعتبار سے, تو آپ نے جیب جو تھا تو اس لیے آپ نے اس کی سیٹنگ فوراً کی, وہ کپڑا پہنا نہیں. تو شریعت جس کو عیب بتا رہی ہے, صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام جس کو عیب بتا رہے ہیں, وہ عیب آپ کے نزدیک عیب نہیں ہے. آئندہ سلوائیں گے, آئندہ جب سلوائیں گے تو خیال رکھیں گے, ابھی تو یار یہ سلے ہوئے پڑے ہیں تو ابھی تو ڈبل. تو اصل گناہ یا ناپسندیدہ کام بندہ اسی وقت چھوڑتا ہے جب لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہو. اللہ رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی عام طور پر. اسی لیے میں صحیح عرض کر رہا ہوں, یہ تخنوں کے نیچے پاجامہ پہننا اللہ رسول کے نزدیک ضرور ناپسندیدہ ہے, مگر چونکہ بندوں کے نزدیک وہ ناپسندیدہ نہیں ہے, لوگ مطلب اس پر کوئی برا نہیں مناتے, تو اس لیے وہ آپ لوگ نیچے پہنتے. اور اگر جیب آپ کی پیچھے ہے تو لوگ مطلب ہنسیں گے آپ پر، تو اس لیے آپ نے فوراً وہ کرتا بدل دیا آپ کا. تو یہ جیب کا فالٹ جو تھا وہ آپ کا یہ عقلی فالٹ ہے، عقل میں نہیں ہے آپ کی، مزہ نہیں ہے، آپ نے بدل دیا. اور یہ پتہ نہیں آپ کی عقل پر پتھر کتنے بڑے بڑے کب اٹیں گے کہ اتنا بڑا فالٹ ہے کہ شریعت جس کو کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں جس فیل سے کہ ٹخنوں سے نیچے نہ پہنا جائے، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سلوائیں گے تو دیکھیں گے. تو مختصر یہ کہ فوراً سے پیشتر جس کو اللہ رسول سے ڈر لگتا ہے، اس کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر اپنی شلوار اور پاجاموں کی اصلاح کرا لے، درزی کو 10-5 روپے قربانی دے دے، چلو 15 روپے دے دے، 20 روپے دے دے، یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ رسول کے حکم سے. آپ اس کو مطلب اس کی اصلاح کروائیں، کٹنگ وٹنگ کرا کے ٹخنے سے اوپر اس کو لازمی مطلب کرا لیجئے گا. کیناور، یعنی کیناور کی بھی اصلاحات میں بخشش نہیں. کیناور یعنی کہ بغض و کینا دل میں ہوتا ہے، مجھے اس نے یوں کیوں بولا تھا، خار وہ آ رہا ہے اپنا موڈ خراب گلی بدل جائے، تو اپنے نفس کے لیے دل میں کینہ بیٹھ جاتا ہے کسی سے کہ اس کو بس نقصان پہنچانے کی مطلب انہیں خواہش ہوتی ہے، اس کے نقصان میں دل خوش ہوتا ہے. تو کسی سے نفرت دل میں ہونا، خار بازی ہونا، بغض اور عداوت ہونا، دشمنی دل کے اندر دبی دبی، سامنے بڑے ہنس ہنس کر مل رہے کہ ہم جیسا خیر خواہ اس کا کوئی نہیں، اور یہ کل مرتا ہو تو آج مر جائے، ہمیں اس سے ہمدردی بھی کوئی نہیں. تو بغض اور کینہ مسلمان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. آپ غور کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جس سے آپ کے دل میں خار بازی ہوگی، آپ کے دل میں دشمنی ہوگی، آپ کوشش کر کے اس سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے درجے بلند ہوں گے. آپ کو یوں لگے گا یار میں اس سے معافی مانگوں، میں معافی مانگوں، یہ کیا بیچتا ہے میرے سامنے. کہ جتنا ہو سکے دنیا میں حقوق العباد نپٹ جائے تو اچھا، یہ رہنا نہیں چاہیے. اگر یہ ذمہ رہ گیا نا تو بڑا مطلب ہے کہ عجیب سا مطلب ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے. میں جہاں جہاں قیام کرتا ہوں، لوگوں کے سفر میں جاتا ہوں دعوت اسلامی کے، اس میں تو گھروں میں اور قیام کا موقع آتا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے میں ان لوگوں کو خط لکھتا ہوں شکریہ نامہ، اور خط میں یہ بات بھی لکھتا ہوں کہ بھائی اگر میری وجہ سے اگر کوئی حق العبد آپ کا تلف ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا. اب حق العبد کس ٹائپ کا تلف ہوتا ہے وہ بتا دوں. کبھی یہ ہوتا ہے اگر اپنے بیٹھے تو چونا گھس کر گر گیا تو اب یہ خون جلتا ہے، اس کا چونا ہم نے گرا دیا. اب بولتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، ہم بولیں گے تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں یار اس میں کیا ہوا چونا. یا کبھی یوں بیٹھے تھے، وہ چٹائی پر بیٹھے تھے تو کوئی تنکا کھینچ لیا اس کا. یہ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، چٹائی کا تنکا کھینچ لیا، چٹائی توڑ دی، نقصان تو پہنچایا ہم نے، ہے بہت معمولی نقصان، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہی تنکا پھنسا دے کل قیامت کے دن. ایک بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منہاج العابدین میں پڑھا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ مسلسل اس فیل کی وجہ سے 40 سال تک روتے رہے، ایک فیل کی وجہ سے 40 سال تک روتے رہے مسلسل. تو کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضور وہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار میرے یہاں مہمان آ گئے، تو میں نے ان کو مچھلی پیش کی، پھر ہاتھ دھلانے کے لیے پڑوسی کی دیوار سے تھوڑی مٹی کورچ لی، تو اب جو اس وقت تو ماربل اور یہ حساب کتاب ہماری بلڈنگ ہو گئے، پہلے تو کچی مٹی کے ہوتے تھے مکانات عام طور پہ، تو مٹی کی جھڑتی رہتی تھی، لوگ کورچتے بھی رہتے تھے، تو یہ مٹی جو ہے تھوڑی سی اس میں کورچ لی، ہاتھ دھلوا دیا، پھر احساس ہوا کہ میں نے اس کی اجازت تو لی نہیں تھی، میں نے اس کی دیوار سے اتنی مٹی کم کر دی پڑوسی نے، اس صدمے سے 40 سال تک روتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک بار گزر رہے تھے، پاؤں کیچڑ سے سن گیا، تو کیچڑ والا پاؤں جو تھا اسی مکان کی دیوار سے آپ نے صاف کر دیا، پھر احساس ہوا کہ یہ مکان ہے کس کا، میرا تو نہیں ہے، میں نے اس کے مکان کو دھبا کر دیا. ہم لوگ تو جا رہے ہیں تو کسی کی دیوار پر پھچ کر کے پان کی پچکاری ماری، تو کسی پر کچھ تو کسی پر خک کر کے وہ کھنکار ڈال دی. ہم لوگ تو کرتے ہی ہے، کوئی آسرا نہیں کرتا. میں آپ کو شرعی احکامات عرض کر رہا ہوں، گوگلی بات. تو اب دیوار پر کیچڑ لگا دی، دیوار اس کی ساندی کیچڑ میں، اب پریشان کھڑے، اب کیا ہو، کیا کر دیا، اب کیسے. اب اتفاق سے وہ دیوار ہے کافر کی تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقروض بھی تھا، قرضہ لیا ہوتا امام اعظم سے. اب اتنے میں اتفاق سے وہ نکل آیا باہر، اس نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کھڑے، تو وہ ایک دم سہم گیا اور گھبرانے لگا کہ اب تو یہ قرضہ لینے آ پہنچے، اب میں کیا جواب دوں گا. اس نے معذرت سے عرض کیا کہ اے مسلمانوں کے امام یا امام المسلمین، میں معذرت کہوں ابھی انتظام نہیں ہے، چند روز کے بعد میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، مجھے یاد ہے آپ نے کیوں زحمت فرمایا، میں خود دے جاتا. امام اعظم پریشان کرے، اور ہمارے آپ تم اپنے قرضے کی بات کرتے ہو، میں قرضے وضے کے لیے نہیں آیا، بس کیا کروں، میں کیسے بتاؤں، ہوا یوں کہ کیچڑ میں میرا پاؤں بھر گیا، سن گیا، تو میں نے تمہاری دیوار سے پوچھ دیا. اب حیران ہوں کہ اگر میں دیوار صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑتی ہے، تمہاری دیوار سے مٹی کم ہوتی ہے، یہ نقصان، اور اگر صاف نہیں کرتا تمہاری دیوار پر دھبا لگ گیا، بدنما ہو گئی، تو بس اسی خوف سے کھڑا ہو کہ میں اب اس کا ازالہ کیسے کروں. اب جب کافر نے خوف الہی اور خشیت کا انداز دیکھا، ایک انداز بھی ہوتا ہے نا، انداز دیکھا کہ اس طرح یہ اتنا دبلی لگ گئی, اس میں اتنے پریشان ہو گئے کہ چڑ گئی, یہ مسلمانوں کے امام ان کا مذہب کتنا پاکیزہ ہے, کہ کسی کو نقصان پہنچانے میں مانتے ہی نہیں, یہ لوگ سب کے خیر خواہ, میں تو مقروض ہوں ان کا. بس اس نے سوچا اور فوراً قدم پکڑ لے کہ حضور یہ دیوار تو صاف ہوتی رہے گی, آپ خدا را کفر کی گندگی سے میرے دل کو صاف کر دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا غلام بنا لیجئے. وہ مسلمان تو ہمارے آقاؤں کو حقوق العباد کا اتنا لحاظ, ہم لوگ احساسی کوئی کہ یہ دیوار سے مٹی اتر جانا, چونا اتر جانا, یا وہ چٹائی سے تنکا توڑ دینا, یا وہ استعمال کیا استنجا خانے میں یا وضو خانے میں کسی کے گھر کا تو نل ول الٹا سیدھا ہو گیا, کوئی زیادہ گھس گھس آ گیا, کوئی مطلب چکر ہو گیا, کوئی کپڑے ان کے ہم نے آلود کر دیے کسی وجہ سے, سالن سے اس سے اس سے, تو ہم لوگ تو مطلب اس کو کوئی عیب سمجھتے نہیں, ان کو جو نقصان پہنچا اگر ہم کوئی عیب نہیں سمجھتے, ہمارے گوشے خیال میں یہ تصور تک نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی کوئی حق العبد بندے کا کوئی حق ہم نے ضائع کیا, ہمیں احساس نہیں. لیکن یہ ہیں معاملات بڑے پیچیدہ. پرانی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا انتقال ہو گیا, بڑے نیک اور پرہیزگار تھے, تو ان کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بتایا کہ میں نے گناہوں سے مکمل توبہ کر لی تھی, پھر 70 سال تک خالص عبادت کی, کوئی گناہ نہیں ہوئے مجھ سے, مگر پہلے کسی کے تنکے سے بغیر اجازت کے حلال کر لیا نا, بات کرد دیا, وہ تنکا ایسا اٹکا ہے کہ اس تنکے کی وجہ سے ابھی تک جنت سے محروم کر دیا گیا ہوں. ایک تنکا میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے 3 پیسے قرضہ دبا لے, 3 پیسے قرضہ دبا لے, تو ان 3 پیسوں کے بدلے میں قیامت کے روز 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی 3 پیسوں کے بدلے. تو اس لیے اس دنیا میں 3 پیسے کا حساب چکانا بہت آسان ہے, نہیں بھر سکتے تو اس سے معاف کرا لینا زیادہ مشکل نہیں ہے 3 پیسے, اور اگر پھر ہم نے مطلب ہے کہ ٹال دیا ڈونٹ وری کہہ کر یار کوئی مسئلہ نہیں 3 پیسے میں کیا ہوتا ہے, تو 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی, یہ سوچ لینا. آپ شاید دے جاؤ, میرے پاس تو خدا کی قسم اعمال مقبول اعمال تو نظر ہی نہیں آتے, 700 وہ بھی با جماعت, اور اندر اسٹوڈے کے مقبول, جو مقبول نہیں ہوں گی تو وہ ہوں گی بھی مقبول, تو یہاں تو ایک سجدہ بھی مقبول نظر نہیں آ رہا کہ جائے کہ 700 بھی با جماعت نمازیں میں حاصل ہو 3 پیسے دے. اس لیے اتنے میں سمجھ جا قرضہ ورضہ بھی ہے تو فوراً سے پیشتر اس سے فارغ ہو, اور ایک ایک لمحہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں برابر گناہ کا میٹر چلتا رہے گا. لیکن آج کل قرضہ علمان والحفیظ دینے کا نام لیتا کون ہے, اتنا تو ضرور ہے کہ قرضہ لینا ہے تو ہم چکر کاٹتے ہیں اگلے کے گھر کا, مجھے قرضہ دے دیں مجھے قرضہ دے دیں, اگر بیچارے نے دے کر احسان کر لیا ہم پر, اب احسان فراموشی کا حال خدا کی طرف. چاہیے تو یہ تھا کہ اب ہم پہلے سے بھی زیادہ عاجزی کے ساتھ اس کو جا کر قرضہ پیش کر دیں, نہیں لینا ہے تو ہم اس کے گھر کے چکر کاٹتے تھے, اب ہمیں دینا ہے نیت صاف ہے, جب بھی اتنا ضرور ہے کہ اب وہ ہمارے گھر کے پھیرے وہ کر رہے ہیں دے دو دے دو, ہم ٹال رہے ہیں دینا ضرور ہے پھر بھی ہم ٹال رہے ہیں, جی نہیں جاتا کہ ہم دے دو, چلو پھر بھی دینا تو بھی ہم اس کو بلاتے ہیں کہ لے جانا یار پرسوں لے جانا دے دوں, ہم دے دیتے ہیں لیکن اس کو بلاتے ہیں, میرے نزدیک یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نظر آتی ہے, تو اس نے احسان کیا اس کو بلانا نہیں, ہم خود یہ نہیں میں آؤں گا دے جاؤں گا یہ کہنا چاہیے, وہ الگ بات ہے, پھر وہ ایک ویوہار ہوتا ہے آدمی کا اور خود آ کر لے جائے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ نیچر ہوتی ہے کہ خود اب وہ لے جائے ہمارے پاس, ہم نے ٹیم دے بھی دیا وہ نہیں آیا تو ہم اس پہ چڑھ جائیں گے تو آیا کیوں نہیں, ورنہ میں دے تو تیرے لیے نکال کے رکھے تو آیا ہی نہیں, وہ کہنے کہ ہم قرضہ چکاتے ہیں تو ہم احسان نہیں کرتے اس پر, ہم اپنی ذات پر احسان کرتے ہیں قرضہ چکا کر, اگر نہیں چکائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے آخر, تو یہ بڑی نیچر ہوتی ہے خاص کر بیپاریوں کی کہ بہت تنگ کرتے ہیں, بہت لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, خود جب میں کاروبار کرتا تھا وہ سپلائی وغیرہ کوئی چیز کرتا تھا تو مجھے پتا ہے کتنے لوگوں نے میرے پیسے بھی کھا لیے, اور مطلب اتنا تنگ کرتے تھے اتنے دھکے کھلاتے تھے اور بھلا دیتے تھے پیسے اور کیا کیا کرتے تھے, یہ سارے تجربات الحمدللہ میں نے بہت کیے, خیر اپنا تو سب کو معاف کیا انشاءاللہ, بہت کوئی سن بھی رہا ہو تو اس کو بھی معاف, فکر ہی مت کرو میری طرف سے انشاءاللہ, فکر مت کرو کہ میرا یہ تے ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے, یہ میرا تے ہے کہ میرے ذریعے میں نہیں چاہتا, مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں کوسنے دیتے ہیں, اتنے ماں باپ الیاس قادری نے کو یہ سکھایا وہ سکھایا, چلو اتنے لوگ اگر گالیاں دیتے تو اس سے زیادہ دعائیں بھی تو دینے والے پڑے, اگر کوئی توہین کرتا تو عزت کرنے والے اس سے زیادہ پڑے, تو جب عزت کرنے والوں کو میں مکریا اور سوغات نہیں دیتا, ان کو انعامات نہیں دیتا عزت کرنے والوں کو, تو دشمنی کرنے والوں کو مارنے پیٹنے بھی کیوں جاؤں, ان کو مارو پیٹو صورت میں کہ جتنا میری عزت کرتے ہیں उन सबको इनामत दे दो, फिर उनसे निपटूंगा। तो मैं इन सबको इनामत दे नहीं सकता, तो इसलिए मैं निमट भी नहीं। एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये कि सबका भला सबकी खैर, समझे कुल की खैर में इंशाल्लाह अपनी खैर ही खैर इंशाल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाते ना कि एक शख्स था, वो बड़ा बेचारा, मतलब नेक दिल आदमी था, सीधा सीधा बोला वाला, वो किसी की बुराई करता ही नहीं था, बुरा बोलता ही नहीं था किसी को। देखिए जो बदअकीदा है उसको बुरा बोला जाएगा, जो वाकई बुरा है उसके फेल को बुरा बोला जाएगा। अब तुमको काफिर को भी बुरा ना बोले तो मुशरिक को भी बुरा ना बोले, भाई किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। कहां से सुना? तो इलियास कादरी से सुना। इलियास कादरी ये नहीं कहने के दुनिया भी जो अपने को कोसे डांटे गाली दे उसके बारे में, जो दिल दुखा है उसको भी मतलब खैर खैर, तो वो किसी को बुरा इन मानो कर वो नहीं बोलता था, वो शरीफ आदमी था। उसका इंतकाल हो गया तो ख्वाब में किसी ने पूछा, मा फअलल्लाह बिका, लोगों ने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या सुलूक किया, किसी ने पूछा ख्वाब। तो शेख सादी फरमाते हैं बुलबुल की तरह मीठी मीठी आवाज में बोला कि मैंने सबकी भलाई की तो अल्लाह ने मेरे साथ भी भलाई कर दी, सबके भले में राजी हुआ तो मेरा भी भला हो गया, कर भला हो भला, सबकी खैर, कुल की खैर, सबकी आस औलाद की खैर। वो तो फकीर लोग पैसा निकलवाने के लिए बोलते ही बोलते हैं, समझे, लेकिन अपने को दिल से बोलना है कि सबकी खैर, सबकी आस औलाद की खैर, सबका भला, सबके भले में इंशाल्लाह फिर अपना भला ही भला इंशाल्लाह। और ये शिकवा नहीं होना चाहिए, लोग ये शिकवा करते हैं, हमने सबकी भलाई की, किसी के साथ बुराई नहीं की, लेकिन हमारे साथ सब बुराई करते हैं, ये शिकवा है। और सबा पर शिकवा ए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। शबे बरात के फजाइल बयान हो रहे थे, बात बहुत दूर निकल गई। शबे बरात जो है ये फरिश्तों की ईद है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि फरिश्तों की दो ईदें होती हैं, एक शबे बरात और एक होती है लैलतुल कद्र, जो उमूमन रमजान मुबारक की 27वीं शब होती है। पर इसमें उलमा के अकवाल मुख्तलिफ हैं, उसकी तफसील फैजान सुन्नत में आप चाहें तो पढ़ लें। पर लैलतुल कद्र और शबे बरात ये फरिश्तों की ईद होती है, और ये बड़ी बख्शिश की रात है, इबादत की रात है, तो खुशनसीब लोग इसमें इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदकिस्मत लोग इस रात में पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, वतन पटाखे छोड़ते हैं, जो कहो। ये इस तरह के काम करने से पैसों का जिया, आग लगती है, कितने बंदे उमूमन मरते हैं पटाखों में, और जो बेचारे इबादत कर रहे हैं, अब कोई नफल पड़ रहा है अपने घर में, रात आधी हो चुकी है, नफल में मशगूल है, आपने उसके घर के आगे पटाखा छोड़ा तो धमाका हुआ, धमाके से वो रकत भूल गया कि कौन सी रकत है, तकलीफ हुई ना उसको, तिलावत कर रहे हो एकदम चौंक गया, तेरा हुकूक लिबाद के मसले भी खड़े होंगे पटाखे से, कि लोगों को इससे तकलीफ पहुंचती, तो इसलिए मतलब पटाखे बिल्कुल ना फोड़ा करें। और ये हमारे नौजवान साइकिलें बहुत चलाते हैं इस रात, तो साइकिल चलाते चलाते मतलब वो तफरी करते हैं, रात को किधर किधर जाकर अपना वक्त जाया करते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए बड़ी रातों में, खासकर इबादत की रातें हैं, इसको इस तरह जाया ना करें। इसी तरह शबे बरात हुई या रमजान की रातों में हमारे नौजवान भाई बहुत खेल खेलते हैं, तो बत्तियां लगाते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, तो पता नहीं क्या क्या मैच करते हैं, और बहुत उधम मचाते हैं, तो अस्तग़फिरुल्लाह, मतलब इन्हें इससे कितना मोहल्ले वालों को, इबादत करने वालों को, सबको तकलीफ होती है। क्या इबादत ना भी करे जो सो रहा है, अगर सोना भी तो हक है ना किसी का, जरूरी को उसको सोने ना दिया जाए तो उसको तकलीफ, कोई मरीज है, कोई बीमार है, कोई किस हाल में बेचारा, कोई किस हाल में, तो उनको तकलीफ होती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए किसी सूरत से। ये 15वीं रात जो है अमाल नामे बदलते, तो ये 14 शाबान जो है, इस हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारे अमाल नामे बदलने का आखिरी दिन है। ये 14 तारीख जो है शाबान की, उसमें रोजा रख लेना चाहिए, 14 शाबान को रोजा रख लें और 15 को भी रोजा रख लें, तो वो अमाल नामे शुरू होने का दिन या अमाल नामे खत्म होने का दिन, तो आखिरी और पहला दिन जो रोजे का हो जाए, शुरू से और इब्तिदा इंतिया रोजे से हो जाए। दूसरा ये कि मेरी कोशिश यही होती है, ख्वाहिश यही होती है कि 14 शाबान को असर की नमाज मस्जिद में पढ़कर अगर मुमकिन है तो मस्जिद ही में वक्त गुजारा जाए। ये मेरी बरसों से दावत इस्लामी का सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ, पहले से बस ये सोच बनी है 14-15 के रोजे की, और ये असर से लेकर मस्जिद में वक्त गुजारने की। खैर ये आखिरी लम्हात है हमारे अमाल नामे बदल लेंगे, तो ज़ैन नसीब आखिरी आखिरी में अगर कुछ नेकियां उसमें शामिल हो जाती है, कि मस्जिद में गुनाह के चांसेस कम होते हैं, करने वाले मस्जिद में भी गुनाह करते हैं, बदनिगाही मस्जिद में होती है, दुनिया की बातें मस्जिद में होती हैं, बुलंद आवाजें बिला वजह मस्जिद में लोग करते हैं, और पता नहीं क्या मस्जिद में भी चटाएं तोड़ते रहते हैं लोग, मस्जिद की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं लोग, आदत होती है, तो इस तरह मस्जिद में भी गुनाह होते हैं, लेकिन बाहर तो बिल्कुल ही आजाद होता है, मस्जिद में अभी कुछ ऐसा लगता है कि हम जकड़न होती है कुछ, हम पर कुछ पाबंदियां हैं, हम अल्लाह के घर होता है ना, तो मस्जिद में कोशिश की जाए एहतिकाफ की नियत के साथ। अब दावत इस्लामी का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एहतिकाफ की नियत तो मस्जिद में عموماً یاد آئی جاتی ہے. پھر مغرب کی نماز ہو جائے گی, مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں چھ دو دو کر کے, پھر یاسین شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں, کوئی یاسین شریف پڑھتا ہے اور باقی لوگ سب سنتے ہیں. اس کے بعد 21 بار قل ھو اللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ شب براءت کی دعا پڑھی جاتی ہے, وہ دعا عربی میں پڑھی جاتی ہے. یاسین شریف پڑھنے سے حدیثوں کے مطابق 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے, اور قل ھو اللہ ایک بار پڑھے تو ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو تین بار کا وہ ایک قرآن ہوا, تو 21 بار قل ھو اللہ پڑھے تو 7 قرآن, 7 ہوئے نا, اور ایک بار یاسین شریف پڑھی تو کتنے ہوئے, 10 قرآن, تو یہ ہو گئے 17. تو یہ تین تین بار اس کا دور ہوگا تو 51 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. شب برات میں اگر یہ کر لیا تو آپ نے یہ نوافل رائج کریں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.